لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. آج ذی قعدہ کی چار تاریخ ہے. رمضان شریف کے رخصت ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حج کے مہینوں کا آغاز فرما دیا. حج کے مہینے شروع ہو گئے. جانے والے اللہ کے عاشقین، اللہ کے محبوبین اللہ کے گھر کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی طرف رواں دواں ہو رہے ہیں. حج کے مہینوں میں شوال اور ذیقعدہ اور ذیلحجہ کے کچھ دن شامل ہیں. ان تین مہینوں، دو مہینے اور 12-13 دن کو حج کے ایام کہا جاتا ہے، ایام حج کہا جاتا ہے، اشہر حج کہا جاتا ہے. میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وللہ علی الناس حج البیت، لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کے لیے بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع، ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہوں. ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین، اور جو اللہ تعالی کی ناشکر گزاری کرے، اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرے تو اللہ تعالی سارے جہاں سے بے نیاز ہیں، اس کو کسی کے شکر کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی ناشکری کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ہمارے شکر کا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اسی طرح ایک اور حدیث شریف جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہے مسلم شریف میں، وہ میں نے پڑھی، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس میں یہ فرمایا یا ایها الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، جس طرح نماز فرض کی گئی ہے، جس طرح زکات فرض کی گئی ہے، جس طرح روزہ فرض کیا گیا ہے، اسی طرح صاحب استطاعت، صاحب حیثیت مسلمانوں پر حج بھی فرض کیا گیا ہے. قد فرض علیکم الحج فحجو، تو جو بھی جس پر بھی حج کا فریضہ ہے اس کو حج کا فریضہ انجام دینے کی پوری پوری کوشش کرنا چاہیے، حج ادا کرنا چاہیے. اس موقع پر ایک آدمی نے کہا جس کا نام حدیث شریف کی دوسری کتابوں میں حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے یا کوئی اور ہوں واللہ عالم، تو ایک آدمی نے عرض کیا، صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے جو حج فرض فرمایا ہے کیا یہ حج ہر سال فرض ہوگا ہم مسلمانوں پر کیا، یا ایسا نہیں ہے؟ اور ان کے سوال کی وجہ تھی، چونکہ ان کو زیادہ علم نہیں تھا، جس طرح نمازوں کے اوقات دن میں 5 مرتبہ آتے ہیں تو پانچوں نمازیں آج بھی فرض ہیں اور پانچوں نمازیں کل بھی فرض ہوں گی اور قیامت تک فرض ہوتی رہیں گی. یہ نہیں کہ آج ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، چلو کل کو چھٹی، ایسی بات نہیں. اور اسی طرح رمضان شریف ہر سال آتا ہے، ایک سال ہم نے فرض روزے رکھ لیے تو دوبارہ آیا تو پھر رکھنا پڑتا ہے، پھر آیا پھر رکھنا پڑتا ہے، 60 سال آئے ہماری عمر میں، 60 سال رکھنے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہم نے ایک مرتبہ کر لیا، خاموش ہو گئی، چلو پھر چھٹی، ایسی بات نہیں ہے. اسی طرح زکات صاحب نصاب مسلمان پر ہر سال جو ہے فرض ہوتی ہے، ہر سال اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جو دوسرے تین ارکان ہیں اسلام کے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، وہاں پر تو ریپیٹیشن ہے، ہر سال جو ہے رینیول کیا جاتا ہے، ہر سال اس فریضے کو ادا کیا جاتا ہے. اسی طرح حج کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، حج کے مہینے تو ہر سال آتے ہیں مسلمانوں پر، کوئی 50-60 سال کا ہو تو 60 مرتبہ آتے ہیں، تو کیا اس کو 60 مرتبہ حج کرنا فرض ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال مسلمانوں پر حج کرنا جو صاحب حیثیت ہیں فرض ہو جاتا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ تین مرتبہ یہ سوال کیا اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ایک مرتبہ پوچھا خاموش رہے، دوسری مرتبہ پوچھا خاموش رہے، تیسری مرتبہ پوچھا خاموش رہے، پھر چوتھی مرتبہ میں یہ جواب عنایت فرمایا اور یہ فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر امت پر مشقت آ جاتی، اور جیسے میں کہتا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر سال مسلمانوں پر حج فرض فرما دیتے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہمارے کان کھولنے کے لیے، ہمارے دلوں کے کھولنے کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں ہلاک اور تباہ و برباد ہوئی ہیں اس کا سبب یہی تھا کہ وہ اپنے دور کے نبیوں سے زیادہ سوالات کیا کرتے تھے. اور زیادہ سوالات کرنے کا مطلب ہے کہ غیر ضروری سوال، کیونکہ اگر ہر سال فرض ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے الفاظ مبارکہ میں بیان فرما دیتے کہ ہر سال مسلمانوں پر یہ فرض ہے. لیکن جب آپ نے یہ نہیں فرمایا تو ہم کو دور کی کوڑی لانے کی، اس طرح وہاں پر غیر ضروری سوالات کرنے کی ضرورت نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی امت کی تباہی اور بربادی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے دور کے انبیاء سے خامخواہ کے غیر ضروری سوالات کیا کرتے تھے. اسی طرح کا ایک حکم قرآن پاک میں بھی نازل کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، غیر ضروری چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو. مائی کوسچن از دس، واٹ از دا آنسر؟ آج کل ہمارا ایک محبوب فیشن ہو گیا ہے، محبوب مشغلہ ہو گیا ہے، اور دیکھا دیکھی چولہا پھوکی تو ان کی نقالی کرتے ہوئے ہم غیر ضروری سوالات دین کے اندر کر ڈالتے ہیں. اور جب تک کہ آدمی کو کسی بات کا علم نہیں ہے وہ مجبور ہے، معلوم نہیں ہے وہ مجبور ہے، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی تکلیف اس کی قوت اور طاقت کے مطابق دیتے ہیں، غیر ضروری تکلیف نہیں دیتے. تو نہیں معلوم ہے تو وہ مجبور ہے، معلوم کر کے خود بھی پھنسے گا اور دوسروں کو بھی پھنسائے گا. غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا تو صحابہ کرام بالکل خاموش ہو گئے تھے، بالکل خاموش ہو گئے تھے، سوالات کرتے ہی نہیں تھے، ضروری سوالات کرنے سے بھی گھبرا رہے تھے، پتہ نہیں کہ ضروری ہے غیر ضروری ہے، ہم کیسے جج کریں، کیسے کون سا سوال کریں یا نہ کریں. یہاں تک کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور آنے کے بعد سوالات کس طرح کیے جاتے ہیں، کس قسم کے کیے جاتے ہیں، کن حدود کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کن آداب کے ساتھ کیے جاتے ہیں، وہ سارا واقعہ حدیث جبرائیل کے اندر ذکر کیا گیا ہے امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دوسرے صحاح ستہ نے، سب نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر تعلیم یہ دی گئی صحابہ کو کون سے سوالات ضروری ہیں وہ کرنے چاہیے، غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے. کیونکہ جب سوالات کرنے کے بعد جوابات مل جاتے ہیں پھر اس قوم اس حکم کی تعمیل میں کوتاہی دکھاتی ہے، انبیاء سے اختلاف ہو جاتا ہے. انبیاء کے اختلاف کی سزا بہت بڑی ہے، انبیاء کے حکم عدولی کی سزا بہت بڑی ہے. جب تک نہیں معلوم ہے چل جائے گا، جب معلوم ہو جائے گا تو انسان اس کے اندر پھنس جائے گا، خود اپنے آپ پیر پر کلہاڑی مار لے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں جو ہلاک اور تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ زیادہ کوشچن ریز کرنے کی وجہ سے، زیادہ غیر ضروری سوالات کرنے کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ معلوم ہونے کے بعد انبیاء کے حکم کے خلاف کرنے کی وجہ سے ان پر تباہی و بربادی ہو گئی. تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ, جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں تو سیدھا سادہ حکم ہوا کرتا ہے. یہ دین بالکل آسان ہے, سیدھا ہے, اس کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے, کوئی شدت نہیں ہے, کوئی مشقت نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ, جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں, فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا اس پر عمل کرو, جتنا تمہاری طاقت میں ہے, جتنا تمہاری بس میں ہے. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. نماز پڑھنا ایک حکم ہے, اس کے فرائض ہیں, اس کے شرائط ہیں. حج کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے, اس کے فرائض ہیں, اس کے شرائط ہیں. تو جتنا ان پر تم سے عمل ہو سکتا ہے اتنا کرو. نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کر پڑھو. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو. لیکن ہر طرح کی سہولت دی گئی ہے. اسی طرح حج میں بعض ارکان خود ادا نہیں کر سکتے تو دوسرے کو اپنا وکیل بنا دو. جو ارکان ضروری ہیں وہاں تو جانا تمہارا ضروری ہے, چاہے تم ہوش میں رہو چاہے بے ہوشی میں رہو. جیسے کہ عرفے میں, میدان عرفہ میں گئے بغیر کسی کا حج نہیں ہوتا. تو اسی لیے وہاں پر اگر کوئی بیمار بھی ہو, کسی کو ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا ہو, کسی کو کوئی بے ہوش ہو, اس کو ہوش بھی نہ ہو, تو وہاں پر انتظام کیا جاتا ہے کہ عرفات میں اس کو پہنچایا جاتا ہے, ایمبولنس کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے, کیونکہ اس کا حج ادا ہو جائے. تو جتنا ہو سکے اتنا کرو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ, جب میں کسی بات سے روکوں منع کروں تو اس کو ٹوٹلی چھوڑ دو. فدعوہ, اس کو چھوڑ دو. یہ مت پوچھو کہ جو ہے یہ حکم کیوں دیا, اس کی حکمت کیا ہے. یہ مت پوچھو کہ جو ہے کیوں اس کو چھوڑیں, اس کی حکمت کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے. نبی کی بات اٹل ہوتی ہے, اس کے اندر دلیلیں اور حکمتیں تلاش نہیں کی جاتی ہیں, اس کے فائدے وغیرہ دیکھے نہیں جاتے. گفت ہے او گفت ہے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود. نبی کا فرمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمان خداوندی ہے. آپ کا کہا ہوا وہ اللہ کا کہا ہوا ہے, اگرچہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے. تو حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, حج کا سیزن شروع ہو چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر جو عبادتیں فرض فرمائی ہیں, شہادت کے بعد چار عبادتیں خاص طور پر جو قابل ذکر ہیں, اقامت صلاۃ, ایتاء زکاۃ, صوم رمضان اور حج. حج بھی مسلمانوں پر ایک عظیم عظیم الشان فریضہ ہے. اور یہ اس طرح سے عبادتیں کیوں مقرر ہوئی, پہلے نماز کیوں مقرر ہوئی, اس کی کیا حکمت ہے, اس کے بعد پھر روزہ کیوں مقرر ہوا, یا زکوٰۃ کیوں مقرر ہوئی, اس کے بعد آخر میں حج کیوں مقرر ہوا, یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے. جو قانون بنانے والا ہے وہ اس کی حکمت جانتا ہے. قانون بیان کرنے والا, قانون کو ٹرانسفر کرنے والا, روایت کرنے والا, وہ کیا جانے. تو اس لیے جو قانون بنایا ہے, جس نے احکام بنائے ہیں مسلمانوں کے لیے, اس سے پوچھو بھائی حکمت کیا ہے, اس کی کیا نہیں ہے. بہرحال علماء نے پھر بھی اپنے اپنی بساط کے مطابق حکمتیں بیان کی ہیں. چونکہ دین کے اندر تسہیل ہے, دین کے اندر ترتیب ہے, دین کے اندر تدریج ہے. یہاں پر سارے احکام ایک مرتبہ نازل نہیں کیے, جس طرح پچھلی امتوں میں سارے احکام جو ہے 10 صفحوں میں, 15 صفحوں میں, ایک رسالے میں, ایک کتاب میں نازل کر دیے جاتے تھے. اس طرح اس امت کے ساتھ معاملہ نہیں برتا گیا, چونکہ یہ امت کمزور ہے, اس کی عمر کم ہے, اور اس کی قوت کم ہے, طاقت کم ہے, اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت ہے. اس لیے اس کی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے خیال فرمایا. محبوب کا جس طرح خیال فرمایا, محبوب کی امت کا بھی اس طرح خیال فرمایا. تو نماز سب سے اولین فریضہ ہے. جیسے ہی کوئی اسلام لا لے, شہادتین ادا کر لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اب سب سے پہلا فریضہ اس پر نماز ہے. اور نماز کے اندر کوئی امیر کی, کوئی غریب کی, اور کوئی بڑے کی, کوئی حاکم کی, کوئی محکوم کی, کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہے. جیسے بالغ ہوتا ہے انسان, فوراً اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. اس میں امیر اور گدا اور فقیر غریب کا کوئی جو ہے امتیاز نہیں ہے, اور اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے, ہر کسی کے لیے آسان ہے. اس لیے پانچ وقت فرض کی گئی ہے, اور پانچ وقت اس لیے فرض کی گئی تاکہ جو لوگ بے چین ہیں, بے قرار ہیں, اپنے محبوب کا دیدار کیے بغیر ان کو چین نہیں آتا, محبوب رب العالمین سے بات کیے بغیر چین نہیں آتا, تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کریں, اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں. صلاۃ معراج المومنین, تو پانچ وقت اس کو جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے. اور پھر جب آدمی کسی کا نام لیتا ہے تو اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے, ذکر سے مذکور پیدا ہو جاتا ہے. جب کسی کا نام بار 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 لو تو بھائی اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے. اسی طرح ہم نمازوں میں اللہ رب العالمین کی ثنا حمد بیان کرتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اسے درخواستیں کرتے ہیں, تو اسے اس کی محبت دل میں جم جاتی ہے. جب دل میں جب کسی کو عشق ہو جاتا ہے تو پہلے اس کا نام جپتا ہے منہ سے, اب بھائی میرا فلاں محبوب کہاں ہے, میرا فلاں محبوب کیا ہے, نام لو نام لو, اس نام سے کام چلاتا ہے. اور جب محبت اور عشق کی آگے کی منزلیں طے ہو جاتی ہیں اور اس کا عشق پختہ ہو جاتا ہے, محبت پروان چڑھ جاتی ہے, تو پھر ایسے آدمی کو اپنے کھانے کا پہننے کا کسی قسم کا کوئی ہوش نہیں ہوتا, کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا, وہ بھوکے فقر فاقوں میں زندگی گزارتا ہے. پوچھو جو سچے عاشق ہیں تو ان سے پوچھو کہ کیا ان کو کھانے کا ہوش ہوتا ہے, بھوکے ہیں, مل گیا کھا لیا, نہیں ملا گزار لیا, تو اس کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے. اسی طرح زکات اسی لیے فرض کی گئی ہے, جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کا ہے, ہر چیز اللہ کی ہے, ساری کائنات اللہ کی ہے, ہمارا رواں اللہ کی ملکیت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے زکات کا نصاب مقرر کیا, زکات کا نظام مقرر کیا. تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, سال میں ایک مرتبہ اپنے غریبوں کا, بے قصوں کا, بیواؤں کا, یتیموں کا, بے سہاروں کا, دینی ضروریات کا جو ہے خیال کر لیا کرو, تو اس کی برکتیں تم پر آئیں گی, اس کی سعادتیں تم پر نازل ہوں گی. جب مال بھی اعمال بھی کیے اور مال بھی اس کے لیے محبوب کے لیے نثار کر دیا, قربان کر دیا, اب کرتے کرتے اب محبوب کہاں ہیں, اب آگے جب عشق و محبت کی منزلیں بڑھتی ہیں تو محبوب کے مکان کا پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ رہتا کہاں ہے, اس کا گھر کہاں ہے, تو سفر کرتا ہے, صعوبتیں اٹھاتا ہے, مشقتیں برداشت کرتا ہے, اور محبوب کا نام پوچھتے پوچھتے اس کا اتا پتا اٹھاتے 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 محبوب کے گھر پہنچ جاتا ہے. یہ عشق کی وہاں یہ عشق کی آخری منزل ہے. اب وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ یہاں تو صرف پتھر نظر آ رہے ہیں, یہاں تو پتھر نظر آ رہے ہیں, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں, یہاں تو چٹیل میدان نظر آ رہا ہے, لیکن اس میں جو تجلیات نظر آ رہی ہیں وہ اپنے محبوب حقیقی کی ہیں, خالق حقیقی کی تجلیات, انوارات اور برکات کا مشاہدہ ہوتا ہے. کیونکہ ہم ان ظاہری آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا نظارہ اور دیدار نہیں کر سکتے, ہماری آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے, ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے, ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں. جب آخرت میں ہماری آنکھوں کو بے پناہ قوت اور طاقت اور نور عطا کیا جائے گا, ہم اس آنکھوں سے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار مشاہدہ کریں گے. اور موت سے پہلے کوئی اپنے رب کا مشاہدہ نہیں کر سکتا, اللہ کا مشاہدہ نہیں کر سکتا, اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. اور موت ہی ایک پل ہے جو حبیب کو محبوب تک پہنچانے کا کام کرتا ہے. تو وہاں پر جب تک تم انتظار کرو, جب تک میرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں میں, کہنے بھائی مولانا کہاں ہے بتائیے, میں نہیں بتا سکوں گا. اللہ تعالیٰ یوں سمجھیے کہ میں تو اس دنیا میں تم کو اپنا دیدار نہیں کرا سکتا, تم اس کے اہل نہیں ہے, تمہارے اندر صلاحیت اور استعداد قابلیت نہیں ہے, تو لہذا جب تک میرے گھر کا دیدار کرو, میرے گھر کا چکر لگاؤ, میرے گھر کا چکر لگاؤ, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عشق تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو یہ ظاہری چکریں لگاؤ, چونکہ یہ چکر, یہ اعمال میرے نبی کے ہیں، جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ادائیں ہیں، یہ ان کی عبادتیں ہیں، یہ ان کی کاپی کی جاتی ہے، تو تم ان کی حقیقت تک، ان کی روحانیت تک، ان کی اصل تک تم پہنچ نہیں سکتے، کم از کم کاپی کر لو، نقل ہی کر لو، تمہاری نجات ہو جائے گی، مشابہت اختیار کر لو، ان کی نجات ہو جائے گی. ایک کا حج قبول ہو جائے گا تو ساروں کا حج قبول ہو جائے گا ان کے اس کے طفیل میں. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جادوگر تھے ان کے زمانے کے جو مقابلے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس اختیار کیا ہوا تھا، اور اس لیے اختیار کیا تھا تاکہ لوگ دیکھ کر کے ان کے شعبدے کے قائل ہو جائیں. ظاہری شباہت، ظاہری کاپی انہوں نے لباس کے اعتبار سے، طرز کے اعتبار سے ظاہری کاپی کر لی تھی. تو جب ظاہری کاپی انہوں نے، ظاہری نقالی انہوں نے کر لی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ظاہری نقل اتنی پسند آئی کہ انہوں نے کہہ دیا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ایمان کی دولت سے ان کو مالا مال کر دیا. تو اسی طرح ہم حج کو جاتے ہیں، تو جن پر حج فرض ہوا ہے وہ حضرات توجہ فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ یہ حج کے مہینے ہیں، لہذا جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالے گا تو اس حج کے جو ہے ترتیب وار بیان کیا جاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.